بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأعراف، ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ألف لام ميم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو. اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی ہو. لوگوں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے. بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے بات پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا جواب کیا ملا. پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے. آخر ہم کہیں غائب تو نہ تھے، اور وزن اس روز عین حق ہوگا. جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، یعنی تم خود سے خود نہیں بن گئے، پھر تمہاری صورت بنائی اور سب جانداروں سے زیادہ اچھی بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، یعنی فرشتوں جیسی بہترین مخلوق کو انسان کے آگے جھکایا. فسجدوا الا ابلیس، اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا. قال انا خیر من، بولا میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقته من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے. قال فاهبط منها، فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے. فخرج، نکل جا. انک من الصاغرین، کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. یہاں انسان کی تخلیق کے مرحلے اور اس کو پیش آنے والے چیلنج کا ذکر کیا گیا ہے. یہاں اس بات کی حقیقت واضح کی گئی ہے کہ انسان کو بنانے والا اللہ ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت عطا کی، فرشتوں کو اس کے آگے جھکایا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا. یہ ابلیس کہاں سے آ گیا؟ حکم تو فرشتوں کو ہو رہا ہے اور بیچ میں ابلیس. روایات سے آتا ہے کہ ابلیس بہت عبادت گزار تھا، جنوں میں سے تھا. قرآن میں آتا ہے کانا من الجن، اتنا زیادہ عبادت گزار تھا کہ اس کی دوستی فرشتوں سے ہو گئی تھی عبادت کی کثرت کی وجہ سے، بہت ذکر، نماز اور اس طرح کی چیزیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسی عبادت گزار کو انسان کے آگے جھکنے کے لیے کہا تو انکار کر دیا اور بولا میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کے آگے کیوں جھکوں. آپ دیکھیے کہ نماز بھی اللہ کا حکم ہے اور انسان کے آگے جھکنا بھی اللہ کا حکم تھا، لیکن اس نے ایک حکم تو مان لیا اور دوسرے حکم کا انکار کر دیا، اور نتیجہ تن اللہ تعالیٰ کے ہاں دھتکارا گیا. ہم اپنی زندگی پر بھی غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کے حکم سے نماز کا سجدہ تو ادا کرتے ہو لیکن اللہ کے حکم سے جھوٹ بولنا نہ چھوڑتے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آج بھی اختیار نہ کرتے ہو. اللہ نے منع کیا کہ حرام مال نہ کھاؤ، اس کو ہم مزے سے کھاتے ہو. اب دیکھیں کہ شیطان بھی تو اپنی عبادت میں بہت مشہور تھا، فرشتوں کا ہم نشین ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کسی کی عبادت سے متاثر نہیں ہوتے، نہ وہ کسی کی عبادت کے محتاج ہیں. وہ بندوں کو پانچ وقت دن میں جھکا کر یہ نہیں چاہتے کہ بندے اپنے رب پر کوئی احسان کرے. یہ تو صرف ایک روح ہے بندگی کی کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو کہے تو میں اپنا ناک اور ماتھا، جسم کا اعلیٰ ترین حصہ زمین پر رکھ سکتا ہوں، تیری خاطر رکھ رہا ہوں. اور یہ کس بات کی علامت ہے کہ اللہ تیری خاطر اگر مجھے کہیں بھی اپنی کوئی بے عزتی کرانی پڑے تو میں اس کو انا کا مسئلہ نہیں بناؤں گا. تیرا حکم ماننے میں مجھے کوئی شرمندگی نہیں. کوئی شرمندہ کرے بھی، رسوا کرے بھی، کوئی ناراض ہو بھی مجھ سے، تو مجھے اس کی پرواہ نہیں جب تک تو مجھ سے راضی ہے. اور پھر شیطان نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ اچھا ہوں. بسا اوقات عبادت گزار لوگوں کو بھی یہ زوم ہونے لگتا ہے کہ وہ دوسروں سے بہت اچھے ہو گئے، بہت نیک ہیں ہم، سب آتا ہے ہم کو. تو عبادت کا تکبر، علم کا تکبر، نیکی اور تقوی کا تکبر، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. تکبر ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان جنت میں نہ جا سکے گا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا. یہاں شیطان نے انسان کو سجدہ کرنا گوارا نہ کیا اور اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ زندگی میں ہم بھی اللہ کے کچھ حکموں کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں؟ اور بسا اوقات کسی انسان سے معافی اس لیے نہ مانگے کہ ہم اس سے زیادہ بہتر، ہم بڑے ہیں، وہ چھوٹا ہے، کیا ہوا اگر ہم سے غلطی ہو گئی؟ انا خیر منہ. آپ دیکھیے کہ دنیا میں جتنے فساد اور جھگڑے ہیں، انسانی تعلقات کی خرابی ہے، ان سب کے پیچھے انا خیر، میں زیادہ اچھا ہوں. شوہر بیوی کا معاملہ دیکھ لیجیے، بہن بھائیوں کا دیکھ لیجیے، رشتے داروں کا دیکھ لیجیے. اس میں جو چیز سب سے زیادہ انسانی تعلقات کو بگاڑتی ہے وہ یہی انا ہے، خود پسندی، سیلف کانشیس ہونا، میں زیادہ اچھا، میں بڑا، میں نیک، میں علم والا، میں مال والا، میرے بچے اچھے، میرا کاروبار اچھا، میری جاب اچھی، میرا اسٹیٹس اچھا، میں دوسرے کو کیوں خاطر ملاؤں. یہ انا انسان کے لیے اور یہ تکبر انسان کے لیے رسوا کن ہے. شیطان کو اتنے بلند مرتبے سے اسی تکبر نے نیچے ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں گرایا. قال فاحبط منہا، فرمایا اتر جا یہاں سے، چلا جا یہاں سے، تجھے حق نہیں کہ تو بڑا بنے، نکل جا کہ تو ہی چھوٹا ہونے والا ہے، تو ہی ذلیل ہونے والا ہے. اچھا دیکھیے کہ جب وہ اڑ گیا نا اپنی ضد پہ تو پھر اڑا ہی رہا، جھکا نہیں، ڈٹ گیا. قال انظرنی الى یوم یبعثون، بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قال انک من المنظرین، فرمایا تجھے مہلت ہے. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا. انا کا شکار ہو کر، ضد کا شکار ہو کر اب اتنی ضرورت کر بیٹھا کہ اللہ تعالیٰ کو بلیم کر رہا ہے. تو نے مجھ کو بھٹکایا، تو میری گمراہی کا ذمہ دار ہے، کیوں حکم دیا تھا کہ میں یہ کام کروں؟ کہ میں کہتا تو نہ میں انکار کرتا. ہمارے اندر بھی بسا اوقات یہی شیطانی خیال آ جاتا ہے، اور ایسے شیطانی خیالات سے پناہ مانگنی چاہیے کہ نہ ہی اللہ تعالیٰ یہ کام کرنے کو کہتے تو نہ ہم اس کا انکار کرتے اور نہ ہی پھر اس کو ناراض کرتے. یہ سب کیا بکھیڑا ہے، کیوں یہ سب حکم ملے ہم کو، کس مشکل میں ڈال دیا ہمیں. تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کو بلیم کیا اور کہا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی تیرے سیدھے رستے پہ بیٹھ جاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان کے آگے سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، اور اگر بچنے کی کوشش کریں گے منہ موڑیں گے، وہ من خلفہم، ان کے پیچھے سے آؤں گا. اگر وہاں سے بچیں گے وانا ایمانہم، بائیں طرف سے آ جاؤں گا. اگر ادھر سے بچیں گے وان شمائلہم، بائیں طرف سے آ جاؤں گا. ولا تجد اکثرهم شاکرین، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کو شیطان نے چاروں طرف سے گھیرے میں لیا ہوا، ایک طرف سے بچنے کی کوشش کرتا تو ادھر جا سکتا ہے، ادھر سے بچتا ہے تو اس میں پڑ جاتے، پتا ہوتا ہے یہ غلط کام ہے، کوشش کرتے لیکن پھر اس میں جا گھستے، توبہ توبہ کر کے اس سے نکلتے تھے کہ اور میں جا پڑتے ہیں، اس سے نکلتے تھے کہ اور میں جا پڑتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ چاروں طرف سے گھیرے میں ہے. اس سے نکلنے کی صورت کیا ہے؟ دو راستے ہیں، ایک اوپر کا اور ایک نیچے کا. ایک ہے اللہ کے آگے جھکنا، سجدہ، نماز، وستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور دوسرا دعا، صلاۃ بمعنی دعا، اللہ سے تعلق، اللہ کی رسی مضبوط پکڑ کر. یہ ہے ذریعہ اور طریقہ شیطان سے بچنے کا. اور پھر اس نے کہا تھا ولا تجد اکثرهم شاکرین، تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا، نہ شکراتن. یہ ہے شیطانیت کی ایک بہت بڑی خصوصیت کہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہر وقت نہ شکرے نہ قدرے رہنا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، فلاں کے پاس تو یہ ہے اور یہ ہے، میرے پاس کیا ہے. جیسے ایک فقیر صدا لگا رہا تھا، لوگوں فقیر ہوں، مفلس ہوں، کچھ نہیں، کوڑی کوڑی کا محتاج ہوں. تو ایک شخص اس کو راستے میں مل گیا اور کہنے لگا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہاری آنکھیں کتنے کی ہیں، کتنے میں دو گے؟ میں کہا کتنے بھی نہیں دوں گا. میں کہا اچھا بتاؤ یہ ہاتھ کتنے میں دو گے، یہ پاؤں کتنے میں دو گے؟ نہیں کچھ نہیں. مگر تم کہہ رہے کوڑی کوڑی کے محتاج ہوں، کروڑوں کے تم مالک ہو، ان سب کو جمع کر لو، اگر تمہیں لاکھوں بھی ملے تو تم یہ دینے کو تیار نہیں ہو. اور ابھی کہتے ہو فقیر ہوں، محتاج ہوں. تو جس انسان کے اعضاء صحیح سلامت ہوں وہ کیوں نہ شکرا ہو؟ جس کے پاس کھانے کا دو وقت روٹی ہو وہ کیوں نہ شکرا بنو کرے؟ جو سانس لے سکتا ہے، جو چل پھر سکتا ہے، جو کام کاج کر سکتا ہے، وہ کہاں کا محتاج ہے؟ صبح اٹھ کر جب ہم سانس لینے کے قابل ہوتے ہیں تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. کھانے کو کچھ مل جائے تو شکر ادا کرنا چاہیے. جسم کی اذیتیں دور ہو جائیں تو شکر ادا کرنا چاہیے. کتنی بے شمار نعمتیں بغیر کسی قیمت کے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی کوشش کے ہم استعمال کر رہے ہیں. مثلا یہ سانس لینا ہی، میں اور آپ جب سے یہاں موجود ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں، یاد بھی نہیں ایک دفعہ آئے کہ ہم سانس لے رہے ہیں. اور اگر ایک دفعہ یہ سانس آنا رک جائے تو دیکھیے ہمارا حال کیا ہوتا ہے. انسان تو اگر صرف سانس لینے پر ہی الحمدللہ کہتا رہے تو ساری زندگی الحمدللہ میں گزر جائے اور دوسرے کسی نعمت کا شکر ادا ہی نہ کر سکے. لیکن شیطان انسان کے دل میں اللہ کی ایسی ناقدری پیدا کرتا ہے کہ ہزاروں نعمتیں ہوتے ہوئے بھی انسان کہتا ہے میرے پاس تو کچھ نہیں، محتاج ہوں، فقیر ہوں. فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے اس سمے تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اور اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو، جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے. اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. اس طرح دھوکا دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھک پر لے آیا. آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. تب ان کے رب نے انہیں پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی ایک ٹیسٹ کر کے پریکٹیکلی بتا دیا کہ دیکھو اگر میری بات نہیں مانو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، پھر یہ جنت تم کو نہ ملے گی. اگر شیطان کے رستے پہ چلنا ہے تو انجام اسی کے ساتھ ہوگا. لیکن انسان کا معاملہ شیطان سے مختلف تھا. شیطان نے غلطی کی تو اڑا رہا، لیکن انسان پلٹ آیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دونوں بول اٹھے اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے. انسان نے چونکہ رجوع کر لیا، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، خطا مان لی، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو معاف کر دیا. فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے. اور فرمایا وہی تم کو جینا اور وہی مرنا ہے اور اسی میں سے آخر کار تم نکالے جاؤ گے. اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو. ہمیں لباس کے دو فائدے ہیں، ایک تو جسم کی حفاظت اور دوسرے خوبصورتی کا ذریعہ. اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے. اچھا لباس پہننا اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری ہے، بشرطے کہ اسراف نہ ہو. تقویٰ کا معنی یہ نہیں کہ انسان اپنی حیثیت سے کم لباس پہنے یا بلا وجہ میلے کچیلے پھٹے پرانے کپڑوں میں پھرتا رہے کہ میں متقی شخص ہوں اور میں اچھی نعمت استعمال نہیں کرتا. نہیں، لباس کا تو مقصد ہی کیا ہے؟ حفاظت بھی ہو اور انسان کو خوبصورتی بھی ملے. ورنہ تو اللہ تعالیٰ پرندوں اور جانوروں جیسی کوئی اسکن یا کھال یا بال ہم پہ پرماننٹلی لگا دیتا اور ہمیشہ کے لیے وہی لیے ہم گھومتے پھرتے رہتے. اس کے لیے کیا مشکل تھی کہ سر کے بال پورے جسم پر اگا کر ایک بلیک ڈریس ہم سب کو پہنا دیتا. لیکن جب اس نے ایسا نہیں کیا تو دراصل ہم کو چوائس دی کہ تم اپنے ذوق اور اپنی سہولت اور ضرورت کے مطابق اچھا لباس پہنو، لیکن تکبر نہ کرنا. ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایک آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس خوبصورت ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو حق کو نہ ماننا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے، یعنی دوسرے انسانوں کو کمتر سمجھنا، خود پہن کے یہ سمجھنا کہ دوسروں کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں سب سے اچھا ہوں، اور اسی طرح حق کو نہ قبول کرنا کہ لباس ہی کے معاملے میں اللہ کی عائد کردہ حدود اور شرائط کو تسلیم نہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لبس ثوب شہرۃ فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلتہ یوم القیامہ، جو دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ سادہ لباس پہنتے تھے لیکن بسا اوقات آپ نے قیمتی لباس بھی پہنا تاکہ امت پر یہ واضح ہو جائے کہ قیمتی لباس پہننا اسلام کے خلاف نہیں۔ مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک چادر اوڑھی جس کی قیمت 1000 روپے تھی، اور 1000 روپے اس دور میں بہت قیمتی چیز تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک چادر تھی جس کی قیمت 400 اشرفیاں تھی۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ نیا جوڑا پہنتے تھے اور پچھلا صدقہ کر دیتے تھے، مسجد نبوی کے اندر حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اچھا لباس کیوں پہنتے ہیں تو کہنے لگے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کی خاطر، جب میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں صاف ستھرا اور بہترین لباس میں ہوں، کیونکہ اس سے دین کی عزت اور قدر بڑھتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں عموماً یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جو شخص دین کی بات کرے، اللہ کا نام لے، یا بعض لوگ دین کا نام لینے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ شاید ہم سے ہمارے اچھے لباس چھٹ جائیں۔ اسلام ذہنیت کی اصلاح کرتا ہے، دل کی اصلاح کرتا ہے کہ لوگوں کو حقیر نہ سمجھنا، اپنی شہرت نہ چاہنا، اپنی بڑائی کی بہت سا جمانا۔ ہاں اگر اللہ نے نعمت دی ہے فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو اس نعمت کا اظہار کرنا۔ لباس التقویٰ، اور تقویٰ کا لباس جیسے ظاہر کا ایک لباس ہے ایسے ہی دل کا ایک لباس ہے۔ انسان جو باتیں ظاہر میں بولنے سے شرمائے وہ دل میں سوچے بھی نہ، جو باتیں منہ پہ کسی کے نہ کہہ سکے وہ دل میں بھی اس طرح نہ ان کو بار بار دہراتا رہے۔ یعنی بدگمانی، حسد، شک، نفاق، اس طرح کی کیفیات یہ دل کے تقویٰ کے خلاف ہیں۔ فرمایا بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا۔ یعنی ہوشیار، دنیا میں احتیاط سے زندگی بسر کرنا، شیطان کی بات نہ ماننا ورنہ وہ پھر نہ جنت سے نکلوا دے۔ اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے، یعنی شیطان کا سب سے پہلا وار انسان پہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو بے حیا کر دے، اس کا لباس اتروائے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں، شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا اور اللہ نے ہمیں ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ ہماری قسمت میں یہی ہے کہ ہم بے حیائی سے کام کریں۔ ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا۔ کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الدلالا، ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے مگر دوسرے گروہ تو گمراہی سے سوا ہو کر رہ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، اے بنی آدم ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو۔ یعنی عام طور پر بھی زندگی میں انسان صاف ستھرا رہے، زیب و زینت کے ساتھ رہے، اچھے حال حلیے میں رہے، اور خاص طور پر عبادت کے وقت، کیونکہ عبادت میں خشوع و خضوع، عبادت میں حسن لباس اور جسم کی طہارت، صفائی اور بہتری کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ ایسے لباس پہنے ہوئے ہیں کہ جو میلا ہے یا پتا ہوا ہے اور اس میں آپ نماز شروع کر دیں تو آپ کی نماز میں خشوع خضوع آ ہی نہیں سکتا۔ نماز کے خشوع خضوع کے لیے شرط ہے کہ انسان جسمانی طور پر پاک ہو، اس کا لباس صاف ہو، جس جگہ پر وہ نماز ادا کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، وہ صاف اور پاک ہو، اور پھر باپردہ لباس بھی ہو. یہاں زینت سے مراد انسان کا لباس ہے کہ نماز میں جسم کے جن حصوں کو ڈھانکنا شرط ہے، ان کو ڈھانک کر نماز پڑھی جائے، کیونکہ اس کے بغیر عبادت نہیں ہوتی. کہ بعض لوگ مثلاً خود سے ہی سوچ لیتے، اللہ تعالیٰ تو ہم کو لباس کے اندر سے بھی دیکھ لیتے، اس لیے کیا فرق پڑتا ہے اگر ہمارا لباس پورا ہے یا ادھورا ہے. نہیں، جو اس نے حکم دیا وہ حکم پورا کرنا، یا یہ لاجک نہیں مانی گئی کہ اس نے کیوں تم کو کہا کہ وہ تم کو دیکھ نہ سکے. پھر اس لیے نہیں کہا کہ تم اچھے حال میں نماز پڑھو، اچھے لباس کے ساتھ یا پورے لباس کے ساتھ. اور اسی طرح خواتین کے لیے بھی خاص طور پر نماز میں ان کے بال اور ان کی گردن، کان، ان کی کلائیاں ننگی نہیں ہونی چاہیے. لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے بال جھلک رہے ہوں، یا جسم کا وہ حصہ جھلک رہا ہو جو نماز کے اندر چھپانا لازم ہے، اس سے نماز پوری نہیں ہوتی. اور آپ دیکھیں کہ نماز ہماری مرضی کی چیز نہیں ہے، نماز تو اللہ کی اطاعت اور اس کا حکم ماننا ہے، اور اگر اس کا حکم اس کے حکم کے مطابق نہیں مان رہے تو کیا مان رہے ہیں. اس لیے خود سے توجیہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اتنے ریجڈ نہیں ہے، اس لیے کیا فرق پڑتا ہے کسی بھی ڈریس میں نماز پڑھ لو. نہیں، یہاں ریجڈیٹی کی بات نہیں ہے، یہاں ایک قاعدے اور قانون کی بات ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک فوجی اپنا یونیفارم کیوں پہنتا ہے اور اس میں بوٹ تک کیوں پہنتا ہے، خواہ کتنی شدید گرمی ہو. ایک پولیس مین اپنا لباس کیوں پہنتا ہے حالانکہ بہت سخت گرمی ہے، وہ بےچارہ دھوپ میں کھڑا ہے اور آپ نے اس کو اتنی موٹی وردی پہنا رکھی ہے، کیوں نہیں اس کو لان کا لباس پہنا دیتے، اس کو چپل پہنا ہے، اس کے پاؤں میں گرمی لگ رہی ہوگی. لیکن یہ سب کچھ کیوں پہنا جاتا ہے؟ کہ یہ لباس علامت ہے ایک ڈسپلن کی. اسی طرح نماز میں ایک یونیفارم کی پابندی ایک عبادت کا ڈسپلن ہے جس کو پورا کرنا لازم ہے نماز کی قبولیت کے لیے. پھر فرمایا اور کھاؤ پیو، یعنی اسلام کھانے پینے سے منع نہیں کرتا. ہاں جس چیز سے منع کرتا ہے، ولا تصرفو، اسراف نہ کرو، کھانے پینے میں حد سے نہ بڑھو. انہ لا یحب المسرفین، کیونکہ وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یاد رکھیے کہ ضرورت کے تحت کھانا پینا فرض ہے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کے اپنی ضرورت سے کم غذا لے رہا ہے اور بیمار پڑ جاتا ہے تو نہ وہ عبادت کر سکے گا، نہ وہ اللہ کا ذکر کر سکے گا، نہ وہ کسی اور کی خدمت کر سکے گا. اس لیے اتنی غذا کھانا کہ جس سے انسان کی کمر سیدھی رہے، جس سے اس کے جسم میں طاقت رہے، یہ اس پر فرض ہے، جسم کی حفاظت لازم ہے. اسی طرح جب تک کسی چیز کی حرمت کسی دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو، ہر چیز حلال ہے. یعنی الاصل فی الامور الاباحہ، ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے کہ جسے اللہ نے حرام کر دیا کہ یہ نہیں کھا سکتے. جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع کر دیا کہ یہ مت کھاؤ، ان کا استعمال اسراف اور ناجائز ہے. جو چیزیں اللہ نے حلال کی ان کو حرام سمجھنا بھی اسراف اور سخت گناہ ہے. پیٹ بھر جانے کے بعد کھاتے چلے جانا صرف زبان کے ٹیسٹ کے لیے، اور ہر وقت کھانے پینے کی فکر میں لگے رہنا، یہ بھی حد سے بڑھنا ہے. یا فرائض کو انسان چھوڑ دے، اور یہ بھی اسراف ہے کہ جب کبھی کسی چیز کو دل چاہے بس اس کو ضرور ہی حاصل کر لیا جائے اور کھا کر ہی چھوڑا جائے. کہ آج دل چاہ رہا آئس کریم کو، آج تو ہر صورت میں اس کو حاصل کرنا ہے، چاہے اس کے لیے نماز قضا ہو جائے، کوئی بات نہیں قضا پڑھ لیں گے. ایسا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من الاسراف ان تاکل کل ما اشتهیت، کہ اسراف کی قسم یہ ہے کہ ہر وہ چیز کھانے لگ جاؤ جس کو دل چاہ رہا ہو. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دن میں دو دفعہ کھانا کھاتے دیکھا تو فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں پسند ہے کہ تمہارا شغل صرف کھانا کھانا ہی رہ جائے؟ ہم خواتین خود کو ذرا پرکھ کر دیکھیں کہ ایک کھانے کا وقت گزرتا ہے کہ دوسرے کی فکر شروع ہو جاتی، اسی وجہ سے کوئی تعمیری کام کر ہی نہیں پاتے. اب دیکھیں کہ دنیا کی ترقی یافتہ قومیں جو ہیں ان کے کھانے پینے کے اوقات مقرر بھی ہیں، اور اس میں ایسے طریقے اختیار کیے گئے ہیں کہ جس سے کم وقت اس کام میں صرف ہو. اور ہماری خواتین کے کھانے پکانے کے طریقے ایسے ہیں کہ جس میں سارا دن کچن سے فرصت ہی نہ ملے. تو انسان کو کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، کھانا ضروری ہے زندگی کی بقا کے لیے، زندگی کا مقصد کھانا ہی نہیں. اور اسی لیے ہم کو روزہ رکھوایا گیا. روزہ نفس کا ایک ڈسپلن ہے کہ جو کھانے کو جب کھانے کو دل چاہے تو روک لو اپنا ہاتھ، لیکن ہم وہ ساری کسر افطار کو پوری کر لیتے ہیں. کہ سارا دن جن چیزوں کو نہیں چکھ سکے اب وہ سب اکٹھے ہی کھا لیں، اور پھر اتنا کھا لیں کہ تراویح کے لیے ہمت ہی نہ رہے. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ان سے کہیے کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا؟ کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہیں کے لیے ہوں گی. اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں، یعنی اچھا لباس، اچھا کھانا حرام نہیں اگر وہ حلال طریقے سے ہو، حدود کے اندر رہ کر استعمال ہو رہا ہو. حرام کیا ہے؟ بے شرمی کے کام، بے حیائی کے کام. ما ظہر منہا و ما بطن، خواہ کھلے ہوں یا چھپے ہوں. فحش لباس، حرام تعلقات، چھپی دوستیاں، تنہائی میں غلط کام. والاسم اور گناہ، اسم کی تعریف کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے الاسم ما حاك فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے اور تم اس بات کو برا جانو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، وہ چیز گناہ میں شمار ہو جاتی ہے. اگر تمہیں نہیں پتا شریعت کیا کہتی، دین کیا کہتا ہے، قرآن میں کیا، حدیث میں کیا ہے، تو اپنے دل سے پوچھو. جس کام کے کرتے ہوئے ٹھٹکو تم، جھٹکو تم، اور تم کو یہ اچھا نہ لگے کہ لوگوں کو پتا چلے گا، تو سمجھو کہ وہی گناہ ہے. والبغی بغیر الحق، اور حق کے خلاف زیادتی. وان تشرکوا باللہ، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ. ما لم ينزل به سلطانا، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کہو جو تم جانتے نہیں ہو. ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت عام پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم بھی نہیں ہوتی. اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئے جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا